حضرت امام یزدہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام شب کی تعزیت تسلیت اپنی جانب سے آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے کل مومنین و مومنات علماء اعلام مراجع مہان معظم رہبانی کی جانب سے اپنے آپ پر مولا سید السردار حضرت بقیۃ اللہ اعظم امام زمانہ جل اللہ اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو کی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، سال آئندہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، معرف امام حسین کو بیان کرنے کی سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کی قضاء و قدر میں کچھ اور ہو تو ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے میں برزخ میں رہنا نصیب فرمائے۔ مل کر اپنی حاجات کے لیے، عزداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، عزداری کی قبولیت کے لیے، وعجل فرجہم کے ساتھ ظہور امام میں تعجیل کی دعا کرتے ہوئے صلوات پڑھ دے محمد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أزهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، درود پڑھے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلد از جلد سمرہ میں امام نیاز کے لیے علیہ السلام کی زیارت کی توفیق طلب کرنے کے لیے، اور شہید شہدا کی زیارت کے حصول کے لیے پھر ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایام عزا انتہائی سرعت کے ساتھ گزر گئے، اور آج شب آخر ایام عزا ہے، دو مہینے آٹھ دن امام حسین علیہ السلام کا نمک کھایا ہے، پوری زندگی آئمہ معصومین علیہ السلام کا صدقہ کھاتے رہتے ہیں، مگر خصوصاً یہ دو مہینے آٹھ دن جو گزرے اس کی جانب ہمیں خصوصاً توجہ کرنی ہوگی۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں ایک حکایت کو کہ جو آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور آپ نے اس کو کسی نہ کسی طرح سماعت کیا ہوگا، تبرکاً و وَتَيَمُّنًا آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کر دوں. کہا کہ جو پرندے پالنے کے شوقین ہیں, خصوصاً جو کبوتر پالنے کے شوقین افراد ہیں, وہ اس مثال کو آسان طریقے سے سمجھ سکیں گے, لیکن توضیح کے ذریعے دیگر افراد کے اذہان میں بھی یہ بات مستقر ہو جائے گی. کہا کہ جب کبوتر پالنے کے شائقین کبوتر لے کر آتے ہیں تو وہ ان کبوتروں کے پر باندھ کر اپنے گھر کی چھت پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبوتر اسی چھت سے دانے کو چنتے ہیں اور اس دانے کی وفاداری کو سیکھ جاتے ہیں. جب چند دن گزر جاتے ہیں اور مالک کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب کبوتر اڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا, تو پھر وہ ان کے پروں کو کھول دیتا ہے. اب کبوتر پرواز کرتے ہیں. اگر پرواز کر کر اسی چھت پر آ جائیں جو مالک کی چھت ہے تو کہا جاتا ہے کبوتر نسلی ہے, اور اگر پرواز کر کر کسی اور کی چھت پر جا کر بیٹھ جائے تو مالک یہ کہتا ہے نہ یہ نسلی ہے نہ یہ میرا ہے. علامہ امینی کہتے ہیں کہ 2 مہینے تم نے حسین کا رس کھایا ہے, لہذا اب جب 9 ربیع الاول کو آزاد ہو تو خبردار کسی اور چھت پر مت اترنا بلکہ حسین کے گھر کی وفاداری. لہٰذا حسین ابن علی علیہ السلام والسلام کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں آزاد کر دیا جائے تو بھی حسین کے ہی برکر رہے. نہم ربیع الاول کو امام حسین علیہ السلام والسلام کے گھر کے طواف کو نہ چھوڑے. اگر یہ 2 مہینے بہت ہیں امام حسین علیہ السلام والسلام کے در سے سبق حریت لینے کے لیے اور سبق وفا لینے کے لیے, وہاں میں کل بھی تو چند دنوں میں حسین کے ایسے ہوئے کہ تعصب قیامت اب حسین ابن علی کی سر زمین پر آئیں گے. حور چند لمحوں میں کیسے امام حسین کی طرف آ گئے, زہیر قائن کیسے امام حسین کی طرف آ گئے, اور تحولات عاشورہ کا پورا ایک باب ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. بس اتنا اپنے جوان دوستوں سے کہتا چلوں کہ 9 ربیع الاول جشن آزادی کے لیے نہیں ہے, 9 ربیع الاول امام سے وفاداری کے لیے ہے. جس طرح شب عاشور امام نے چراغ بجا کر کہا تھا کہ جس کو جانا ہے چلا جانا ہے, چراغ بجا دیا, بیعت اٹھا لی, کہا کہ اب 9 ربیع الاول کو تمہیں پورے 2 مہینے ہو جائیں گے اس واقعے کو سنتے ہوئے. ایسا ہی ہے نا, 9 سفر 1 مہینہ, 9 ربیع الاول دوسرا مہینہ, کہا پورے 2 مہینے 60 دن تم نے یہی سنا کہ حسین کے جانساروں نے امام حسین کے ساتھ کیسی وفاداری کی, تو خبردار اب اس 9 ربیع الاول کو چاہے چراغ بجھا دیا جائے, چاہے بیعت تمہاری گردن سے اٹھا لی جائے, اپنے زمانے کے امام سے ایسے مخلص رہنا جیسے زہیر حسین کے ساتھ, جیسے حبیب حسین ابن علی کے ساتھ, جیسے جان حسین ابن علی کے ساتھ تھے. مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اس مقدس مجلس کے لیے سنو مبارکہ ہے توبہ کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مجیدہ میں اور اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون, کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کل, تاکہ ظاہر ہو جائے یہ دین, غالب ہو جائے یہ دین تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون, چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی گزرتی رہے. اب خدا قرآن مجید میں اگر ایک مقام پر بھی یہ بات ارشاد فرما دیتا نا تو ہمارے لیے حجت تھا, لیکن اللہ نے اسی بات کو 2 مقامات پر بیان ہی اور 3rd مقامات پر تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا ہے. سورہ مبارکہ صف میں 9ویں آیت میں ارشاد فرمایا, یہی آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, بیان ہی وہی آیت جو سورہ مبارکہ توبہ میں ہے وہی سورہ مبارکہ صف میں بھی بیان کی. ایک مقام پر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا,
کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غلبہ پائے اور اللہ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ مطلب کی اہمیت سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اہم مطلب ہے۔ بھئی خدا بندہ متعال اسی لیے تو تکرار کر رہا ہے، سورہ صف میں بیان کیا، سورہ توبہ میں بیان کیا، قرآن میں ایک اور مقام پر بیان کیا کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ یہ دین غلبہ پائے۔ اب آپ سب سے سوال ہے، بتائیے کہ آج کی تاریخ میں دین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا غلبہ پا چکا ہے کہ اب کوئی اور دین باقی نہ ہو صرف دین مصطفیٰ باقی ہو؟ سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں تو جناب ایسا غلبہ نہیں ہوا۔ آج مختلف ادیان موجود ہیں، مختلف مذاہب موجود ہیں، اور دین کے معنی اگر آپ طرز زندگی لیں تو مختلف لائف سٹائل موجود ہیں کہ جس کے تحت لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ وعدہ قرآن کا ہے، وعدے کے اندر صداقت پائی جاتی ہے۔ وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن میں بیان کیا کہ جس نے خشوع قلب کو جمع کر دیا، اس کتاب کے اندر وعدہ دیا گیا کہ جو لا ریب فی کا مصداق ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس قرآن میں بیان کیا کہ جس کے مطالب اتنے سنگین کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزا ریزا ہو جاتے۔ اب یہ شان قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اسی قلب رسالت پر پروردگار عالم قرآن کا نزول فرما رہا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ یہ شان قلب مطہر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہے۔ تو اس ماہ ربیع الاول میں آپ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا تو چند افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن منا رہے تھے، شعار بلند کر رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو اب آئیے اس ورڈ سے سیکھیے کہ لبیک یا رسول اللہ کہا کیسے جاتا ہے۔ شان رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیسے کی جاتی ہے؟ اب جب شان رسالت نواب بیان ہوگی نا تو صرف مدینہ کی گلیاں بیان نہیں ہوگی۔ اب جب شان رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوگی تو فقط رسول کے گیسو بیان نہیں ہوں گے، پھر مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا رسول بھی بیان کیا جائے گا، رسول کے دوست پر حسن حسین بھی بیان کیے جائیں گے، اور ان دوست کو تھامے ہوئے وہ نواسے بھی بیان کیے جائیں گے۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت کلام کہا ہے کہ زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو، زلف و ابرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو، جیسا قرآن نے لکھا ہے ویسا لکھو۔ کیونکہ اگر اپنی مرضی سے رسول کو بیان کرو گے نا تو اتنا ہی بیان کر پاؤ گے جتنی ذہن میں طاقت ہے، اور اگر قرآن کے مزاج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرو گے تو آئیے سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ عمل موجود ہے، لہذا اسوہ حسنہ رسول اللہ کا قرار دیا۔ اور آگے بڑھو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور آگے چلیے، انک لعلی خلق عظیم، بالتحقیق آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اخلاق حسنہ کے مالک ہیں۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے کلام کر رہے ہیں، یہ جو کلام کر رہے ہیں وہ مشیت خدا کا گمان نہ کرنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی اپنی مرضی سے کلام کر رہے ہیں. وما ینطق عن الہوا, یہ اپنی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے, یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. آگے بڑھا بڑھا مارا میں کا ازرا میں کا ولکن اللہ رما, اے محمد یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے, یہ خدا مار رہا ہے. کنکریاں پھینکنے والی ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کہہ رہا ہے کہ کنکریاں آپ نہیں پھینک رہے, یہ کنکریاں خدا پرتاب کر رہا ہے. اب جو ہے یعنی قول پر وحی الہی کا پہرا, عمل پر مشیت الہی کی مہر. اور جو ہے یعنی اب یہ جو کہیں گے وہ وحی کے مطابق کہیں گے. اب سمجھیے اس بات کو, یہ جو کہیں گے وہ وحی کے مطابق کہیں گے اور یہ جو کریں گے وہ مشیت کے مطابق کریں گے. یعنی اب ان کا قول ان کا قول نہیں ہے, پروردگار عالم کا ہے. اب ان کا عمل ان کا عمل نہیں ہے بلکہ خدا بندے مطابق کی مشیت ہے. تو اب اگر یہ کسی کو چادر کے نیچے بلائے, کسی کو دوش کے اوپر اٹھائے, کسی کو میدان مباہلا میں لے کر جائے, کسی کو ممبر پر ہاتھ بلند کر کے کہیں منتن تو مولا کا ہاتھ علی مولا, تو یہ نہ سمجھ رہا کہ یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ جانا خدا کہلوا رہا ہے. سمجھ جانا خدا کہلوا رہا ہے. میں اپنے برادر سے کہوں گا مائک کی آواز کو ایسے منظم کرے کہ لوگوں کو آواز سے اذیت نہ ہو. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد. اگر توجہ ہے آپ کی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. کیا کہا؟ ماں رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, کہ اے حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے, یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے. بھائی مارنے والی ذات ہے رسول اللہ کی, نسبت خدا بند مطال اپنی جانب دے رہے. ایک اور جگہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنی جانب نسبت دی ہے, علم یجد کا یتیما فآوا, اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ آپ کی پرورش نہیں کی, تو پروردگار پرورش کرنے والے ہیں حضرت ابو طالب, اور نسبت کو اپنی جانب دے رہا ہے. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ کہیں رسالت مآب کے عمل کو اپنا عمل کہا, کہیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اپنا عمل کہا. یعنی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ایسے ہی کسی کے عمل کو اپنی جانب نسبت نہیں دیتا. اس کے لیے ایک شرط پائی جاتی ہے کہ کم سے کم عمل معصوم کا ہو تو خدا اپنی جانب نسبت دے گا.
کم سے کم معصوم کا ہونا چاہیے نا. ایسے ہی میرے اور آپ کے عمل کو تو خدا نے اپنی جانب نسبت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا اپنی جانب نسبت دے. ایک جگہ رسول اللہ کے عمل کو کہا, دوسری جگہ ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو کہا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں کرتے. یہ شان ابو طالب علیہ السلام میں جسارت ہے کہ ایمان ابو طالب کی بات کی جائے. ہم مقام ابو طالب کی بات کرتے ہیں کہ مقام حضرت ابو طالب کیا تھا, کہ جن کی آغوش میں نبی بھی پل رہا ہے امام بھی پل رہا ہے. صورت کے ساتھ چند مطالب پیش کروں اور آپ کے ذہن میں تمام. دیکھیں ہم مقام ابو طالب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. اچھا بعض مورخین نے لکھا رسول کی کرامت کو, اس مقام ابو طالب کو ذہن میں رکھیے گا, اس سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے آگے جا کے. کچھ مورخین نے لکھا کہ جب رسول کی ولادت ہوئی تو عرب کا ایک رواج تھا کہ بچے کو دایا کیا پہنچایا جاتا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جناب حلیمہ کے یہاں پہنچا دیا گیا کہ وہ رضاعت کے فریضے کو انجام دیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے, دیکھیں یہ تاریخ کا بیان ہے اور اس کو دینیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. کہا کہ جب رسول اللہ گئے بی بی حلیمہ کے یہاں, تو وہ کیونکہ دایا تھی, انہوں نے یہودی بچوں کی بھی پرورش کی, انہوں نے نصرانی بچوں کی بھی پرورش کی, تو ان کے سینے کا ایک حصہ خشک تھا, یہ کتابوں میں ہے, ایک حصہ خشک تھا, ایک حصے سے شیر جاری ہوتا تھا جس سے یہود و نصارہ نے بھی شیر کو کشید کیا تھا. سرکار کی کرامت کے باب میں لکھتے ہیں کہ سرکار اس طرح ملتفت نہیں ہوئے جہاں یہود و نصارہ نے اپنا منہ لگایا تھا. توجہ رکھیے گا, یہ سرکار کی کرامات کے اندر لوگ لکھتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں سرکار اس طرح ملتفت نہیں ہوئے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنا دھن لگایا تھا. سرکار نے اس خشک حصے کی طرف التفات کیا اور وہاں سے شیر کو کشید کیا. سرکار کے وجود کی برکت سے جو خشک حصہ تھا اس سے شیر جاری ہو گیا. اگر اب آپ مجھے بتائیے کہ جو رسول اتنا محتاط ہو کہ جہاں یہود و نصارہ نے منہ لگایا ہو وہاں منہ نہ لگائے تو کیا نعوذ باللہ کسی کافر کے گھر میں سرکار ایسے ہی بلتے رہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نہیں کر رہے, یہ شان رسالت میں جسارت ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی ایمان نہ لائے اور سرکار اس گھر میں پلتے رہے. اسی گھر میں سرکار نے رزق کھایا, اسی گھر میں سرکار نے غذا کھائی. جو اتنے محتاط ہو کہ اس طرف دہن نہ لگائیں جہاں پر یہود و نصارہ دہن لگائے, تو ہم مقام ابو طالب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کیا تھا. اور جانتے ہیں اس معاملے میں امیر المومنین علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا. امام صادق کی حدیث بھی ہے کہ روز قیامت سب کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, ابو طالب علیہ السلام کا اعمال دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. سب کے اعمال خفیف ہوں گے, حضرت ابو طالب علیہ السلام کا عمل وزنی ہوگا. اگر جانتے ہیں روز قیامت میزان کا طریقہ کیا ہوگا, یہ امام صادق نے بیان کر دیا نا, ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میزان کیا ہوگا. بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, اپنے جوان دوستوں کے لیے, روز قیامت میزان کیسا ہوگا. میزان کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ یہاں پر گھر سے گندم لینے گئے, جو لینے گئے, آٹا لینے گئے, ایک طرف ایک باٹ رکھا جاتا ہے, دوسری طرف جنس کو رکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ باٹ کے مطابق ہو جائے تو طے ہو جاتا ہے کتنے کلو ہے. اور یہ میں پاکستانی ترازو کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد مجھے محشر کے ترازو کی بات کرنی ہے. اس لیے اپنے اذان کو ذرا بلند کیجیے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف باٹ رکھ دیا, ایک طرف جنس رکھ دیا, اٹھایا, فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ہم وزن ہے لہذا کتنا ہی کلو یہ چیز ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ اسی باٹ کے ذریعے طے ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, آپ سونا لینے جائیں اس کا ایک مخصوص ترازو, اس میں رتی رتی شمار کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کوئی اور چیز لینے جائیں اس کے لیے الگ ترازو. تو اعمال کا ترازو کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال کا ترازو روز قیامت یہ ہوگا کہ ایک طرف میری اور آپ کی نماز رکھی جائے گی, ایک طرف میرا اور آپ کا روزہ رکھا جائے گا, ایک طرف میرا اور آپ کا حج رکھا جائے گا, اور ایک طرف تعلیمات محمد و آل محمد رکھی جائے گی. جتنے اعمال ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں وہ قبول, جتنے اعمال ان کی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں وہ وہی رد کر دیے جائیں گے. ہم کہیں گے پروردگار نماز ہے, وہ کہے گا نماز جب کہوں گا جب ان کی تعلیمات کے مطابق ہو. ہم کہیں گے پروردگار روزہ ہے گا روزہ جب مانوں گا جب ان کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس خدا نے نماز کی فرضیت کا حکم تو قرآن میں دے دیا کہ اب اقیموا الصلاۃ, نماز کے اوقات کو تو بیان کر دیا, لیکن اس نے نماز کا طریقہ قرآن میں بیان نہیں کیا. طریقہ ویسا ہی ہو جیسا ان کا تھا. لیکن جہاں نماز کے طریقے کی بات ہے کہاں دیکھو ان کی طرف, صلوا کما رایتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, مل کے صلوات پڑھے محمد و آل. تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا ہم جسارت سمجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر جسارت کی امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے, علی ابن ابی طالب لعاب فیض رسول کے اثر کی وجہ سے انتہائی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے. آپ کے سامنے ان کی فصاحت و بلاغت چھپی ہوئی ہے, سب کے سامنے واضح ہے نا, وہ بات الگ کہ نہج البلاغہ بہت کمی لوگ پڑھتے ہیں, ان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں. اگر پڑھیں یہ کتابیں گھر میں سجانے کے لیے تھوڑی ہیں, یہ کتابیں پڑھنے کے لیے. یقین کیجئے کہ آپ آج پر شہزاد سے عہد کر کے اٹھیے. تین حصے ہیں نہج البلاغہ کے. پہلے ہے نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات, پھر ہے مکتوبات, پھر ہے کلمات قصار. میرے جوان دوست, مولا کی بارگاہ میں اگر آپ کو کوئی ہدیہ دینا ہے نا, آئمہ میرے اور آپ کے مادی ہدیہ سے خوش نہیں ہوتے. آئمہ کو مادیات ہی چاہیے. آپ مولا کی بارگاہ میں عہد کر کے اٹھے, مولا آٹھ ربیع الاول کو آپ کی بارگاہ میں عہد کر رہا ہوں, آپ کے ہدیے کے لیے روزانہ ایک کلمات قصار میں سے میں پڑھوں گا, پہلے سے شروع کروں گا. پڑھتے پڑھتے روزانہ ایک پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ امیر المومنین کی حکمتیں آپ کے ذہن میں جائیں. مولا کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کی. اس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ بڑا بغض تھا نا امیر المومنین سے, اس تلوار کی وجہ سے کہ جو اسلام کی راہ میں چلی تھی, اس کی وجہ سے علی سے بڑا بغض تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو تلوار نہیں چلائی, جب اپنا معاملہ تھا تو علی ابن ابی طالب سبق کرتے ہوئے نظر آئے, جب رسول کا حکم تھا تو علی تلوار چلاتے ہوئے نظر آئے. توجہ ہے آپ کی. امیر المومنین سے آ کر کسی نے کہا, میری زبان میں لکنت آ جاتی ہے یہ کہتے ہوئے, امیر المومنین سے کہنے لگا, یا علی ابو کا فی النار, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ میں نہیں کروں گا, نار سے تو آپ سمجھ گئے کہ آپ کے بابا وہاں ہیں. امیر المومنین نے اس کو کوئی دلیل نہیں دی. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان نہیں بلکہ مقام کی بات کرتے ہیں. حضرت امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا تھا ابو کا فی النار. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا, وہ انا قسیم الجنت والنار. تم نے یہ کہا کہ میرے بابا وہاں, میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں, لہذا میرے باپ کی فکر نہ کرو, اپنے باپ کی فکر کرو. توجہ ہے. یعنی امیر المومنین نے کہا, تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ امام صادق علیہ السلام کی روایت ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی نا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام میں آپ کے سامنے بیان کروں. ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. حضرت ابو طالب علیہ السلام میں کس میں وہ عذاب نظر آ رہے ہیں جو حجت خدا کے عذاب ہو؟ سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کسی میں وہ عذاب نظر نہیں آ رہا. اور آپ انشاءاللہ 17 ربیع الاول کو یہ بیان سنیں گے علماء سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, دیکھیں حضرت ابو طالب کا علم و معرفت دیکھیے, جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی نا تو آ کے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ خدا نے آمنہ کو بڑا عظیم و شان فرزند عطا کیا ہے. خدا نے جناب آمنہ کو بڑا عظیم و شان فرزند عطا کیا ہے. اب سایہ فکر رہتا ہے, روح القدس ان کی مدد کرتے ہیں, ملائکہ ان کو حلقے میں لیے رہتے ہیں. اگر یہ نگاہیں بھی تو ہو جو ملائکہ کو دیکھ لے اور روح القدس کو پہچان لے. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی نگاہیں تھیں. جانتے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کو جواب دیا, اس بری سبتا, اے فاطمہ بنت اسد بس ایک سبت انتظار کیجئے. امام صادق فرماتے ہیں جو اس بری سبتا کہا ہے نا, اس سبت سے مراد وہ 30 سال کا عرصہ ہے جو رسول کی ولادت میں اور مولا علی کی ولادت میں تھا. وہ درمیانی وقفہ جو رسول اللہ کی ولادت سے لے کر امیر المومنین کی ولادت تک کا وقفہ ہے, اس کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا, اس بری سبتا, اے فاطمہ بنت اسد ایک سبت انتظار کیجئے, انی ابشرکی بمثلہ الا النبوہ, میں آپ کو ایسے ہی فرزند کی بشارت دیتا ہوں جس کا جمال یہی ہوگا, جس کا کمال یہی ہوگا, جس کی شان یہی ہوگی, جس کی نصرت روح القدس کریں گے. الا النبوہ, مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. اب آپ نے مقام ابو طالب سمجھا کہ ولادت رسول کے وقت پر ابو طالب رسالے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں, خاتم النبیین ہونے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. رسول اللہ کی نبوت, رسول اللہ کے ختم نبی ہونا, یہ سب بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ نے تبوک کے موقع پر فرمایا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسی سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ابو طالب ولادت رسول کے وقت فرما چکے ہیں انی ابشرک کی بمثل ہی الا النبوہ, کہ اس بچے کا جمال یہی ہوگا, کمال یہی ہوگا, شان یہی ہوگی, مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. مل کے صلوات آئے محمد. ہو گئی ولادت امین المومنین علیہ السلام کی, 30 سال کا عرصہ گزر گیا. جب یہ 30 سال کا عرصہ گزرا, اچھا یہاں پر ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ نصرانیوں نے ایک دفعہ خط لکھا اور خط الازہر بھیجا. الازہر یونیورسٹی جانتے ہیں نا, مصر کی مشہور معروف یونیورسٹی ہے. انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ خط کا ان کے متن تھا اور انہوں نے دلیل یہ دی. اچھا دیکھیں, اب آپ کے چہروں پر ایک دم سے سنجیدگی آ گئی نا, کوئی مسلمان یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا رسول سے افضل کوئی کیوں نہ ہو, چے جائے کہ نبی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کے لیے بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ رسول سے کوئی افضل ہو. اب جب خط لکھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ سارے القابات میں لگا رہا ہوں, کہ محمد ابن عبداللہ سے افضل عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسائیوں نے اعتراض کیا, دلیل جانتے کیا بنائی, کہ آپ کیا کہتے ہیں رسول کتنے سال کی عمر میں رسول بنے, آپ کیا کہتے ہیں رسول کتنے سال کی عمر میں نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے نہیں کہا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ کب بنے, کہا عیسیٰ جب بنے جب آغوش مادر میں تھے. مریم سلام اللہ علیہ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا, آغوش مادر میں کلام کر رہے ہیں, کلام کیا, اور اس کلام کو قرآن نے لکھا ہے. کہا انی عبداللہ اعطانی الکتاب جعلنی نبیا, انی عبداللہ اعطانی الکتاب جعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی قرار دیا ہے. یعنی ایمان کی آغوش میں ہی اپنے نبی ہونے کا, اپنے رسول ہونے کا, صاحب شریعت ہونے کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو کہا کہ جو بچہ آغوش مادر میں نبی اور رسول اور صاحب شریعت ہو وہ زیادہ افضل ہے, یا وہ زیادہ افضل ہے جو 40 سال کی عمر میں بنا. اب الازہر والوں سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا, توجہ ہے, کیونکہ کتابیں تو اپنی ہی ہیں, جواب کہاں سے لیا جائے گا. پریشان ہوئے. آیت اللہ برجردی کا دور تھا, آیت اللہ برجردی کے پاس خط بھیجا گیا, کہا آپ اپنے علماء کو بھی جمع کریں, ان کے سامنے یہ خط رکھیں اور اس خط کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے. اگر برجردی نے کہا کہ بہت آسان مسئلہ ہے, ان کو بلا لیجیے, اگر ان کو جواب چاہیے تو آ جائیں ہمارے محفل میں, آئیں اور آ کر سنیں. آیا وقت, جب وقت آیا, کہا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا کہ رسول 40 سال کی عمر میں رسول بنے, کہا آپ کی تاریخ کی کتابوں میں بھرا ہوا ہے. کہا اچھا, انہی تاریخ کی کتابوں کے کچھ پنے آپ پلٹ کر ذرا آگے دیکھتے تو 30 سال کے بعد رسول کے جانشین علی کی ولادت کے حوالے ہو گئے. اب وہ علی ابن ابی طالب جو جانشین رسول ہیں, جانتے ہیں کیا ہوا, کعبے میں ولادت ہوئی, 3 دن تک ماں کعبے کے اندر رہی. جب 3 دن کے بعد علی ابن ابی طالب کی والدہ باہر آئیں, آنے کے بعد ابھی 3 دن تک مولا علی نے نہ آنکھیں کھولی نہ کوئی غذا لی, 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی نہ کوئی غذا لی. پہلی زیارت رخ انور رسول اللہ کی اور پہلی غذا لعاب فیض رسالت معاویہ. اب جب 3 دن کے بعد آغوش رسالت میں امامت آئی تو جانشین رسول ایک مرتبہ گویا ہوئے, یا رسول اللہ کس زبان میں کلام کروں, توحید کی زبان میں, انجیل کی زبان میں, زبور کی زبان میں, یا قرآن کے لہجے میں. ایک مرتبہ آگے برجردی نے کہا کہ جس نبی کا جانشین اتنا بافضیلت ہو, اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اتنا بافضیلت ہو, اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اب جب ولادت ہوئی مولا علی کی کعبے میں, یہیں سے ہم نے بات کو دوسری طرف پھیراتے ہیں. جب ولادت ہوئی نا مولا علی کی کعبے میں اور مولا علی گھر میں آئے, تو جناب فاطمہ بنت اسد نے نام مولا کا کیا رکھا آپ سب کے ذہن میں ہے؟ حیدر. توجہ ہے, مولا علی کے نام کو حیدر رکھا گیا, ماں نے رکھا. حضرت ابو طالب نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ بچہ خدا کے گھر میں آیا ہے, نام بھی خدا ہی رکھے گا. بہار انوار کی روایت ہے کوہ ابو قبیس پر جناب فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب علیہ السلام لے کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ ابو قبیس پر گئے. ابو قبیس کی پہاڑ کی بلندی پر جب پہنچے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی, سبز لو آسمان پر نظر آئی, اس پر لکھا ہوا تھا ایک روایت کی جس کے دو مصرے مجھے یاد ہیں, کہا لکھا ہوا تھا قصص تما بے بلد زکی علی نے شکا من علی, اے فاطمہ بنت اسد اور اے ابو طالب ہم نے آپ دونوں کو اس پاکیزہ فرزند سے مخصوص کیا ہے, اللہ نے اس کا نام اپنے نام علی العلیٰ سے مشتق کر کے علی رکھا ہے. اللہ نے اس کا نام علی رکھا ہے. تو یہ ہے مقام حضرت ابو طالب. لوگوں کو عظمت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پروان چڑھے اور پھر جب جدا ہوئے تو ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لے کر گئے. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہا, آپ اپنے دہن سے نمالے کو نرم کر کے میرے دہن میں دے دیتے, آپ اپنا بستر میرے ساتھ بچھاتے تھے, آپ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے, آپ روز مجھے ان کا ایک باب تعلیم کرتے تھے, ہر باب سے میں ہزارہ باب کو کھولتا تھا. اس مقام مصطفی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغا اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا, ایسے بیان کیجئے جیسے قرآن نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور میں ایک ادبی نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں, وقت بہت ہو چکا ہے, کہ دیکھیں اللہ یہ اللہ آ رہا ہے نا, محمد اللہ رسول, یہ ماں مائے نافیہ ہے. جب نفی کے بعد اللہ آتا ہے توجہ رکھیے گا, جب نفی کے بعد اللہ آتا ہے نا تو حسر کا فائدہ دیتا ہے. حسر سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ ہمارے میں استعمال ہوتا ہے حسار, اس کو تو سمجھ گئے نا. حسار سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو اندر ہے وہ باہر نہ جا سکے, جو باہر ہے وہ اندر نہ آ سکے, یہی معاملہ ہوتا ہے نا. انما بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یعنی یہ جو حسار ہے نا انما کا, یہ حسار ایسا ہے اللہ نے اسی انما کو اس لیے استعمال کیا کہ جو باہر ہے وہ اندر نہ آ سکے, جو اندر ہے وہ باہر نہ جا سکے. اس لیے حسر اس کو کہا جاتا ہے. کہا کہ مفید حسر ہے جب نفی کے ساتھ اللہ آ جائے. میں آسان کر دیتا ہوں چلے بچوں کے لیے, بزرگان بہتر جانتے ہیں. کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا نفی ہے نا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الا کیا ہے؟ الا سے پہلے لا آ رہا ہے. جب یہ مفید حسر ہوگا نا تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ویسے کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن جب مفید حسر ہوگا اور حسر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا صرف اللہ ہی معبود ہے, صرف اللہ ہی معبود ہے. اب یہاں پہ کیا کہا؟ وما محمد الا رسول, ماں ہے نافیہ, آگے آ رہا ہے اللہ. اب ترجمہ کیا کریں گے مفید حسر لیتے ہوئے, حسر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ محمد بس اللہ کے رسول ہے. یہ مت سمجھنا کہ جب آ کر قرآن سنائے تو بس اس وقت اللہ کے رسول ہے. یہ جب قرآن سنائے جب بھی اللہ کے رسول, یہ جب محراب عبادت میں ہو تب بھی اللہ کے رسول, یہ جب ازواج کے درمیان ہو تب بھی اللہ کے رسول, یہ جب اصحاب کے درمیان ہو تب بھی اللہ کے رسول, یہ جب میدان مباہلہ میں جائے تب بھی اللہ کے رسول, یہ جب عید قدیر کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آئے تب بھی اللہ کے رسول. تو سمجھ جانا ان کا فعل کوئی عام نہیں ہے, یہ جو کر رہے لہٰذا اشارہ ہے, اس کے لیے مشار الیہ مشخص کیا جاتا ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مثلا کتاب کے شیلف سے وہ جو سفید رنگ کی جلد والا قرآن ہے نا وہ لے کر آئیے, تو دائیں جانب جو سرخ جلد والے قرآن ہے یا بائیں جانب جو سیاہ جلد والے قرآن ہے, میں نے ان سب سے جدا کر کے کہا جو سفید جلد والا قرآن ہے وہ لے کر آئیے. اب جب آپ آئیں گے نا تو سفید جلد والا قرآن لے کر آئیں گے, قرآن قرآن سب ہے. اگر یہ دوسری جلد والے بھی تو قرآن ہی ہیں, یہ بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے اور تمام مسلمانوں کے ایک ہے. اس شبے کو بھی دور کرتا چلو کہ اگر آپ نے یا کسی نے بھی یہ تصور کر لیا کہ قرآن کو کسی نے کم کر دیا یا زیادہ کر دیا, تو اس موقع پر کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن میں دے رہا ہے. نحنو نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو رسول نے کیا کیا, اشارہ کر کے, من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض دفعہ یہ اشارہ تاکید کے لیے ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ اشارہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی میں نے کہا نا وہ سفید جلد والا قرآن لے آئیے, تو وہ سرخ جلد والا بھی قرآن ہی ہے, وہ سب وہ سیاہ جلد والا بھی قرآن ہی ہے. لیکن جب میں نے کہا کہ وہ سفید مجلد قرآن جو ہے وہ لے کر آئیے, تو اب آپ کے لیے لازم ہے کہ وہی لے کر آئے جو میں نے مانگا ہے. یہ ہے اشارے کی طاقت, یہ ہے اشارے کی طاقت. رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نام کا کوئی اور علی لے آؤ, میں تمہیں کام کا علی دے کر جا رہا ہوں, اسی علی کو مولا بنانا, اسی علی کو مولا بنانا. اور پھر رسول اللہ ایک اور مقام پر نظر آئے, ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے آئے تطہیر کے نزول کے بعد, جب مسجد میں سب کے دروازے بند کروا دیے گئے فقط ایک دروازہ کھلا ہوا تھا, رسول اللہ سامنے کھڑے ہوئے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ وما دنا الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم, سلام ہوا پر اہل بیت النبوت. اور ان تمام سلام کے بعد رسول اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ اگر آئے تطہیر کے مصادیق کو تلاش کرنا ہونا تو ادھر ادھر مت جانا, میں اشارہ جس گھر کی طرف کر رہا ہوں اسی گھر میں مصادیق آئے تطہیر نظر آئیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. جو ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, یہ رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, اس طرح بیان کریں جیسے قرآن نے بیان کیا, جب اس طرح بیان کریں گے نا تو آپ کو رسول وجہ خلقت کائنات دکھائی دیں گے. پھر رسول وجہ خلقت کائنات دکھائی دیں گے کہ حدیث قدسی میں جو آیا لولا کلمہ خلقت الافلاک, آپ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق نہ کرتا, کچھ خلق نہ کرتا. اور اگر یہ سب جو خلق کیا گیا ہے نا یہ ان کی غلامی کے لیے خلق کیا گیا ہے. جتنی مخلوقات ہیں, جتنی مخلوقات, دیکھیں میرا اور آپ کا عقیدہ بادر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل امیر المومنین ہے نا, مسلم عقیدہ ہمارا, بالکل واضح عقیدہ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی مخلوقات ہیں سب ان کی غلامی کے لیے خلق ہوئی ہیں, سب ان کی اطاعت کے لیے خلق ہوئی ہیں. علی جیسا امام, علی جیسا امام جو نفس رسول پہ نفس قرآن, ندعو عبدانا وعبداکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, نفس رسول علی ہے نا. اس کے علاوہ حدیث کی طرف جا کر کہ علی انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے میں تجھ سے. آپ کہیں جناب اوروں کے بارے میں تو منیت کی سند آئی ہے, حضرت سلمان کے بارے میں نہیں کہا, حضرت ابو ذر کے بارے میں منا اہل بیت نہیں کہا, بالکل کہا ہے, بالکل کہا ہے, لیکن وہ یک طرفہ منیت ہے, ایک طرفہ منیت ہے. علی حسن حسین فاطمہ کے لیے دو طرفہ منیت کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہا انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, علی منی وانا منہم, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, حسن و منی وانا منہم, حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں, حسین و منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, فاطمہ تو فضت و منی, فاطمہ میرا جزو ہے میرا ٹکڑا ہے. توجہ ہے آپ کی, یہاں دو طرفہ منیت ہے, باقی سب کے لیے ایک طرفہ منیت ہے. حضرت ابو ذر کے لیے حضرت سلمان حضرت ابو ذر کو بھی ملنا اعلی بیت کا ہے, یہ ہمارے وہاں مشہور نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو طالب حضرت ابو ذر سے بھی لوگوں کے دلوں میں بڑا کینا تھا, اس لیے حضرت ابو ذر کے لیے بیان نہیں کیا کہ منا اہل بیت وہ بھی ہیں, سلمان بھی منا اہل بیت, ابو ذر بھی منا اہل بیت, لیکن جانتے ہیں علی کون سی منیت کی منزل پر ہے؟ کہ فرمائے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا, خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے. اسی لیے جب حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر کے بارے میں رسول کی حدیث ہے کہ آسمان سورج جتنے افراد پر چمکتا ہے سب سے زیادہ صدیق ان میں ابو ذر ہے, غیر معصوم کی بات ہو رہی, میں سب سے زیادہ صدیق ابو ذر ہے. ایک دفعہ ابو ذر مسجد کے دروازے پر تھے, رسول مسجد میں تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی صاحب آئے دروازے پر دور سے دیکھ کر کہا یہ رسول کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے دیکھا کہا پتہ نہیں, کہا پتہ نہیں. حضرت اندر آئے دیکھا رسول امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوں, کہ یا رسول اللہ آپ نے ابو ذر کو کہہ دیا کہ سورج ایسے انسان پر نور افشانی نہیں کرتا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو, ابھی دروازے پر میں نے پوچھا کہ رسول کے ساتھ کون بیٹھے ہیں, کہنے لگے مجھے نہیں معلوم, رسول کے چہرے پر تبسم آ گیا. کہا صحیح کہا ابو ذر, کہا صحیح کہا, کیا ابو ذر علی کو نہیں جانتے؟ کہا ابو ذر بھی علی کو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ابو ذر کے اندر ظرفیت ہے, اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہے وہ مقداد ہوں, چاہے وہ حضرت ابو ذر ہوں, چاہے وہ حضرت سلمان ہوں, ان سے آپ کبھی فضائل رسول کا درس لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انک لعلی خلق عظیم, کی منزل پر فائز نبی کی شان کیا ہے. بس عزیزان محترم, اور ان کی اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی, ان کے دین کے لیے تکمیل دین کی سند آ گئی, صحیح ہے نا, جو کتاب ان پر نازل ہوئی وہ سب سے افضل, جو دین یہ لے کر آئے وہ دین سب سے افضل, جو اہل بیت ان کے تھے وہ اہل بیت سب سے افضل, اور جو جانشین ان کے ہیں وہ جانشین سب سے افضل. تو اس جانشین کے اندر وہ نوری صفات کا ہونا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھے, اور ان کی اہل بیت کے لیے تاکید کیا کی گئی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے خلافت داروں سے محبت اختیار کرو. دیکھیں یہاں پر بھی نفی کے بعد لا نافیہ کے بعد لا کی نفی, یا نفی ہے نا, نفی کے لیے استعمال ہوا, اس کے بعد اللہ آ رہا ہے, یعنی میں صرف تم سے کیا ترجمہ ہوگا پھر, میں صرف تم سے اپنے قرابتداروں کی مدد طلب کرتا ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نے ہماری مدد کے بجائے ہم پر ظلم کرنے کا کہا ہوتا نا تو بھی اتنا ظلم ممکن نہیں ہوتا جتنا کر دیا. تو بھی اس سے زیادہ ظلم ممکن نہ ہو پاتا جو ہو گیا. اگر جانتے ہیں کون سی بیویاں مدینے میں آ رہی ہیں, پہلے کراچی اب تو بلکہ تشیعوں میں یہی رواج ہے, سب تقریباً سمجھ ہی جاتے ہیں, دنیا بھر میں تقریباً ایسا ہی ہے, خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے, میت کے لیے امام بارگاہ غسل و کفن کے لیے میت لے جائی جاتی ہے, خاندان والے بھی وہیں جمع ہوتے ہیں, عزیز و اقارب بھی وہیں جمع ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں آ کر جنازے کو کندھا دیتے ہیں, نماز جنازہ پڑھتے ہیں, میت چلی جاتی ہے, قبرستان گھر کی خواتین امام بارگاہ سے پلٹ کر آ جاتی ہیں گھر میں, ایسا ہی ہوتا ہے, جو اپنے پیارے کا دیدار کر کے اپنے مرحوم یا مرحومہ کا دیدار کر کے یہ خواتین جب اپنے گھر میں جاتی ہیں تو گھر میں جا کر دوبارہ سے غم تازہ ہو جاتا ہے.
کیونکہ گھر میں وہ آسان نظر آ رہے ہوتے ہیں جس کے محروم یا محرومہ استعمال کرتا تھا, کہیں اس کا بستر ہے, کہیں اس کا لباس ہے, کہیں اس کے استعمال کی چیزیں, تو دوبارہ سے ہم ہرا ہو جاتا ہے. جبکہ امام بارگاہ میں سب ان کی خواتین کو دوسری خواتین آ کر کوئی دلاسا دیتا ہے, کوئی پرسہ دیتا ہے, کوئی سینے سے لگاتا ہے, کوئی تشفی دیتا ہے, یہی ہوتا ہے. مومنات آ جاتی ہیں اعلان سن کر, غم زدہ گھر والوں کو سہارا دیتی ہیں, حتیٰ کھانے کا موقع آئے تو پہلے انہیں کھلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, زینب ام کلثوم اپنے بھائی کا لاشا دیکھ کر اس حالت میں گئی کہ جناب زینب نے کربلا میں یہ کہا تھا امام حسین کی لاشے پہ کھڑا ہو گیا, آندہ اخی کیا تو میرا بھائی حسین ہے, کیا تو میرا بھائی حسین ہے. رونا چاہا تو کبھی کوئی تازیہ نہیں مارتا تھا, کبھی کوئی نیزے کی انی چپ ہوتا تھا, کبھی کوئی نیزے کی انی چپ ہوتا تھا, کبھی بچی کے رخساروں پر تماچے مارے جاتے تھے, بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے کے, یہی مصیبتیں اٹھائی ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ غمزدہ بیویاں مدینے آئی ہوں گی تو پھر کیا حال ہوا ہوگا, جب مدینے قافلہ پہنچا تو فصیل مدینہ کے باہر امام سجاد نے قافلے کو روک دیا, بشیر کو بلایا گیا, بشیر بن دلم یا آئے, امام نے کہا کہ تم بھی شاعر ہو, تمہارا باپ بھی شاعر تھا, ذرا جا کر ہمارے آنے کی خبر تو مدینے میں کر دو. گلے میں شال عزا ڈال دی گئی, ہاتھ میں سیاہ پرچم دے دیا گیا, بشیر گلیوں میں صدا دیتا ہوا جا رہا ہے, یا اعلی یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والوں ہم مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, کیونکہ مدینے کے سید و سردار رسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی کربلا میں مارا گیا. اب جو یہ صدا ہاشمی خواتین جو مدینے میں تھی سنی نا, تو ام سلمہ اپنے گھر سے نکلی, ام المنین اپنے گھر سے نکلی, بیویاں اپنے گھر سے نکلی, کہا بشیر کیا کہہ رہا ہے, کہا سنانی قبر پیغمبر پر سنائی جائے گی, مدینہ میں ازدحام بپا ہو گیا, سب قبر نبی کی طرف جانے لگے, قافلہ پہنچا زینب اولیاء مقام نانا کے روضے کے پاس پہنچی, ناقے کو دروازے پر ٹھہرایا گیا, زینب نے خود پر ناقے سے گرا دیا, نانا نوازی آ گئی, نانا تیرے غریب نوازی آ گئی, نانا ہمیں
کہہ کر خون آلود کرتا نکالا, رسول کی زحمتوں کو. آج ایام عزہ کی آخری شب ہے, امام زمانہ کو ان کے بابا کا پرسہ دی گئی. یا امام زمانہ آپ کمسنی میں یتیم ہوئے, آپ نے کمسنی میں بابا کا لاشا دیکھا, مگر مولا آپ بھی فرماتے ہیں نا آئے میرا جد مظلوم حسین. صبح و شام ان کی غربت پر آنسو بہاتا ہوں. زینب بھی حسین ابن علی کے گھر میں گئی, جناب زینب امام حسین کے گھر میں گئی. بی بیاں آتی رہی, جناب زینب پرسہ لیتی رہی, کبھی عباس کا پرسہ لیا, کبھی اکبر کا پرسہ لیا, کبھی قاسم کا پرسہ لیا, کبھی حسین کا ماتم کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار امام سجاد کے پاس آئے اور آ کر کہا, آقا میرا گھر ویران ہو گیا ہے, اگر اجازت دیں تو آپ آزادی کو اپنے گھر لے جاؤں. کہا, عبداللہ آپ شوہر ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اپنی زوجہ کو اپنے گھر لے جائیں. زینب فرشِ عزائے حسین سے اٹھی, کہا مجھے اممہ کی قبر پر جانا ہے. زینب سیدہ کی قبر پر پہنچی, جا کر قبر کے تعویذ سے لپٹی. فریاد کی بیویاں یہ سمجھی کہ کمتدہ زینب شاید اب بچوں کا ماتم کرے گی, مگر زینب کو کشا گیا. اب جب قصے بیدار کیا گیا کہ جملہ زبان پر آیا, اممہ تیرے بھرے گھر کا پرچہ, اممہ تیرے حسین کا پرچہ, اممہ تیرے عباس کا پرچہ. زینب نے آن و محمد کا ماتم نہ کیا, گھر کی طرف چلی, گھر کے ذہن میں داخل ہوئی, خواب پر بیٹھ گئی, خواب کو اٹھا کر سر پر ڈالا. عبداللہ کلیجہ پٹا جاتا ہے, ارے سال گزر گیا, زینب نے آن و محمد کی صدا نہیں سنی. اے عبداللہ چاہیے اب زینب اور محمد کا بات.